الرحمن الرحيم مالك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
یوں تو ہماری دعا ظاہر یہی ہے اور ہر مجلس کے اختتام میں کم و بیش ہر پڑھنے والا آخر میں ایسی کوئی دعا ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو خدا ہدایت کے ہمراہ محشور کرے. لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, یہ دنیا عمل سے ہٹ کر صرف دعاؤں کی دنیا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنے رزق کے لیے محنت نہ کرے اور خدا نے متعلق سے کہے کہ خدا نے متعلق نے اسباب کے اوپر دنیا کو خلق کیا ہے, لہذا یہی خدا جو شفا دینے والا ہے یا من اسمہ شفا, وہی شفا دینے والا دواؤں کو بھی خلق کرتا ہے, کہتا ہے بیماریوں کے اندر دواؤں کو استعمال کرو. کوئی ممکن ہے خدا سے پوچھے کہ یا شافی جب تو خود شفا دینے والا ہے تو تمہیں دوائیں کیوں خلق کی ہیں, تو نے دعائیں کیوں دی ہیں؟ تو وہ فرمائے گا کہ دوا بھی استعمال کرو, اب بھی خدا نے متعلق کی شفا کو طلب کرو. ایک طرف سے دوا استعمال کرو اور اس دوا کے ساتھ ساتھ خدا نے متعلق سے دعا بھی کرو, اور اگر کہیں پر تمہاری دوا کارگر نہ ہو پائے تب بھی خدا نے متعلق سے شفا طلب کرو. لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دواؤں کو خلق کیا ہے, تم دوا استعمال نہ کرو اور مجھ سے شفا طلب کرو, یہ وہ نہیں کہتا. اسی طرح یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. وہ رحم کرنے والا ہے, وہ مغفرت کرنے والا ہے, ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, تم گناہ انجام دو اور مجھ سے کہو کہ میں معاف کروں, وہ یہ نہیں کہتا. کہتا ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو, اس کے بعد قیامت کے دن کے لیے مجھ سے کہو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں, وہ ہم سے یہ چاہتا ہے. بس کہیں بھی اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہتا, کہیں بھی نہیں چاہتا کہ یہ دنیا اسباب کے نظام سے آری ہو جائے. ظاہر اس طرف تھوڑی سی جگہ موجود ہے, اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے کی طرف تشریف لائیں پیچھے تھوڑی سی جگہ بن جائے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شفا طلب کرو, دوا بھی استعمال کرو, اس نے مغفرت کا وعدہ کیا, ہم سے کہا تقوی اختیار کرو, مغفرت بھی طلب کرو. اسی طریقے سے اہل بیت کے ہمراہ محشور ہونے کی دعا ہے, آرزو ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے. ایک انسان چاہتا ہے اہل بیت کے ہمراہ محشور ہو, اس کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اس دنیا میں کس کے ساتھ محشور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی انسان یہاں انسان نہ بنے وہاں انسان محشور ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہاں سچا نہ بنے وہاں کہے مجھے سچوں کے ساتھ محشور ہو کر دیا جائے, یہ نہیں ہو پائے گا. یہاں نماز پڑھنے والا نہ ہو وہاں چاہے مسلمین کے ساتھ محشور ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. کسی کی زندگی میں یہاں اہل بیت نہ ہو وہاں چاہے اہل بیت کے ساتھ محشور ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ طے شدہ بات ہے. جو کچھ یہاں پر حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں پر حاصل کرے گا, وہ وہاں پہ حاصل کر پائے گا. تو اگر کسی کو وہاں پہ کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کو یہاں محنت کرنی پڑے گی. لہذا اگر مثال کے طور پر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ غیبت کے اختتام پر امام کے ظہور کے وقت ان کے آوان و انصار میں شامل ہوں, ہمیں غیبت میں اپنی نصرت ثابت کرنی پڑے گی. اگر ہم زمان غیبت میں ان کے ناصر بنے تب امید یہ ہے کہ جب ان کی تشریف آوری ہوگی تو ہم آوان و انصار میں شامل ہوں گے. اگر میں اور آپ دعائے عہد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان حال بین و بینہ الموت, اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے اس حالت میں خدا نے متعال اٹھا دے, پہلے دنیا میں یہ حالت ثابت کرنی پڑے گی, تب خدا نے متعال لطف و کرم کرے گا کہ جب میں اور آپ مر بھی جائیں تو خدا مجھے اور آپ کو اٹھا دے. بس دعا اس صورت میں کارگر ثابت ہوگی کہ ہم واقعا اپنے عمل کے اندر ڈھونڈیں گے. تو جتنی بھی میں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں یہ دعائیں در حقیقت ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. اگر ہم یہاں دعا کر رہے ہیں خدایا ہمارے مرحومین پہ مغفرت فرما, تو مغفرت کے اسباب فراہم کرنے پڑیں گے. ہمارے گناہوں کو بخش دے, یہاں پہ اسباب لانے پڑیں گے. ان کے ساتھ محشور کرے, یہاں پہ ان کے ساتھ محشور ہونا پڑے گا. اور جب اگر ہم میں اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی مکمل تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک اور اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے, وہ ہے اہل بیت کی تعلیمات میں جامعیت. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعوات مقدسہ کسی ایک پہلو میں نہیں ہے, ہم نے جو ایک پہلو کا انتخاب کر لیتے ہیں. مثلا اگر فرض کریے میرے اندر رجحان زیادہ ہے کہ میں دعائیں پڑھوں, تقوی پرہیزگاری کا عنوان میں نے یہ لیا ہے کہ میری دعائیں زیادہ ہوں, عبادتیں زیادہ ہوں, تو میں کہتا ہوں امیر المومنین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, میں بھی کروں گا. اب میں اپنی پسند کے لیے توجیہ نکالتا ہوں اہل بیت کی سنت سے, اہل بیت کی سیرت سے. جب میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو اس کے بعد اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے کہ بھائی تم صرف عبادتیں کرتے رہتے ہو, تو میں کہوں گا اہل بیت یہ کرتے تھے, میں یہ کیوں نہیں دیکھتا اہل بیت اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے تھے, اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر کسی نے ایک روایت پڑھی کہ امیر المومنین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, یا چوتھے امام سے روایت سنی کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, اور وہ بھی کوشش کرے 1000 رکعت نماز پڑھے, اور جواب میں جب اس پر کہا جائے تم صرف نمازیں پڑھتے ہو تو وہ کہے امیر المومنین یہ کرتے تھے, تو اس سے یہ کہنا پڑے گا کہ امیر المومنین میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے. تم کس وقت میدان جنگ میں ہوتے ہو؟ امیر المومنین غربا کا خیال رکھنے کے لیے گلیوں میں بھی ہوتے تھے, تم کب گلیوں میں ہوتے ہو؟ امیر المومنین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, تم کب مقابلہ کرتے ہو؟ یہ جو سوال ہے اور یہ جواب ہے, یہ ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے اہل بیت کی شخصیت میں جامعیت ہے. آپ اور میں اپنی من پسند حصے کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہم نے اہل بیت کی سنت پہ عمل کیا. بس اگر ایک آدمی شمشیر زن ہے, دشمن کا مقابلہ کرنے میں ماہر ہے, کل کے زمانے کی شمشیر آج کے زمانے کا اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے, دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے, یہ کہہ کہ امیر المومنین شمشیر زن تھے, امیر المومنین دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے اور عبادات سے غافل ہے, یہ اہل بیت کی سنت پہ نقص کے ساتھ عمل کر رہا ہے. کوئی آدمی مجاہد ہے, متقی پرہیزگار ہے, مال کے معاملے میں حریص ہے, اہل بیت اطہار سخی و جواد بھی تھے, مال کو بھی قربان کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جامعیت کو سمجھنا پڑے گا. جامعیت کیا ہے؟ یہی تمام چیزیں میرے اور آپ کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہونی چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کمال کی صورت میں تھی. اب آج کا ہمارا معاشرہ کل کے سے اگر مقایسہ کریں, مثلا 25-30 سال سے مقایسہ کریں, 50 سال سے مقایسہ کریں, یہ معاشرہ صورت تبدیل کرتا رہتا ہے اور اس کی صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے. آئیڈیل وہ جگہ ہوگی جہاں جامعیت حاصل ہو جائے, جہاں ساری صفات کسی نہ کسی رنگ میں حاصل ہو جائیں. مختصراً عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک زمانے میں ہم اور آپ اس طرح سوچ رہے تھے, ہمارا بندہ ہمارا معاشرہ اس طرح سوچ رہا تھا, جو مجھے اپنے ذہن میں اچھی طرح ہے, کم سے کم جو میرے بچپن کا یا لڑکپن کا زمانہ تھا, کہ اگر عزاداری کر لی یہ تمام ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے کافی ہے. پہلے ہم لوگ اس طرح سوچا کرتے تھے, بعد میں کچھ بھی چیزیں واضح ہوئیں کہ نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عبادت بھی ہے, ان کی پرہیزگاری بھی ہے, عزاداری کے ساتھ ساتھ اس پرہیزگاری اور اس عبادت کو بھی تو دیکھنا پڑے گا, ورنہ پھر وہ سنت کس کے لیے تھی, وہ سیرت کس کے لیے تھی؟ تو کچھ مناسب اقدامات انجام پائے, معاشرے کے اندر اس پہلو پر بھی توجہ دی جانے لگی. مثلا تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں 30-35 سال پہلے لوگ مفاتیح الجنہ نہیں جانتے تھے, اب جاننے لگے ہیں. مقرر عرض کرتا ہوں 30-35 سال پہلے لوگ دعائے ندبہ نہیں جانتے تھے, یقیناً نہیں جانتے تھے, اب جانتے لگے ہیں دعائے کمین, اس طرح کی چیزیں. یہ ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے حاصل ہوا, کہ پہلے ہم نے سمجھا حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تمام تر تقاضا یہ ہے کہ ہم عزاداری کریں گے اور معاملہ ختم ہو گیا. پھر اندازہ ہوا کہ نہیں, حب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس عزاداری کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی بندگی میں بھی ہے, اس میں بھی ہمیں حب اہل بیت دکھانا ہوگا, ہم نے اس میں حب اہل بیت دکھانا شروع کیا. سوال یہ ہے, اے جامعیت کے لیے اتنا کافی ہے؟ بس یہی جامعیت ہے؟ مثلا خواتین کے عنوان سے دیکھتے ہیں, خواتین کے عنوان سے پہلی فکر کے تحت صرف عزاداری ہو جائے اتنا کافی ہے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں, عزاداری کی جامعیت یہ ہے کہ جہاں بی بی کا نام دیا جا رہا ہے, ان کے پردے کے چھن جانے پہ غم منایا جا رہا ہے, اس پردے کو ہم خود بھی تو خیال کریں, تب حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اظہار ہے. تو مثلا ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اگر بی بی کی چاہنے والی کوئی مومنہ بی بی کے ماتم میں مشغول ہے تو اس کو اپنے پردے کی حفاظت کرنی ہوگی, تاکہ اس ماتم کا مفہوم نظر آئے. اسی طریقے سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی چاہنے والی اگر کوئی مومنہ بیوی کی اسارت کے دور کا ماتم کر رہی ہے تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ میری پھپھی کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی, اس کو سوچنا پڑے گا. چوتھے امام کا ماننے والا اگر ان کا ایک شیعہ ان کے توق و زنجیر میں مبتلا ہونے کے مسائل کے اوپر گریہ کرتا ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سید سجاد ہیں, یہ زین العابدین ہیں, عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں, سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. تو آہستہ آہستہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور پہلو سمجھ میں آیا. اب ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کیا اہل بیت کی شخصیتیں یہیں پر محدود ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے؟ میرے خیال میں بی بی کی سیرت کا جائزہ لینے والا شخص اگر بی بی کے مصائب کے اوپر غور کرے, بی بی کے اس عمل کے اوپر غور کرے جو انہوں نے رسول اکرم کی وفات کے بعد انجام دیا, فوراً ایک تقاضا اس کے سامنے ابھرے گا. وہی کہ بی بی نے ایک سوال کی صورت میں, وہی کہ بی بی نے یہ سارے کام کیوں انجام دیے, کس چیز کا دفاع کیا ہے؟ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کیجیے گا, کس چیز کا دفاع کیا ہے؟ یقیناً اگر بی بی خود بے فدق ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لا رہی ہے, قطعاً ادنا عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے بی بی باغ کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. جس نے اپنی زندگی میں کوئی قیمتی چیز گھر میں نہیں رکھی وہ باغ کا دفاع کرنے کے لیے مسجد تک کیوں جائیں گی؟ جن کی حیات طیبہ میں اپنے گھر میں ایک دانہ خرما نہیں ہے وہ باغ لینے کے لیے بازار میں کیوں جائیں گی؟ سب سمجھ رہے ہیں, اور اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو بی بی کا دشمن بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ بی بی باغ لینے نہیں آئی ہیں. مکالمے موجود ہیں دشمنوں کے درمیان, جو مکالمے ہوئے ہیں اس زمانے میں وہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں. مثلا اس دشمن نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں اتنی رکاوٹ بن رہے ہو کہ میں ان کو ان کا حق دے دوں, باغ دے دوں. کہنے لگا کہ اگر یہ باغ دے دیا تو پھر تمہیں خلافت بھی دینی پڑے گی, ان کا مطالبہ صرف باغ کا نہیں ہوگا, یہ باغ کے پیچھے اور مطالبہ کریں گے. اس کے بعد دلائل دیتا ہے کہ اگر ہم نے باغ دیا تو اس کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. یعنی میں ان جملات کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ اس دشمن کو بھی پتا تھا کہ بی بی باغ لینے نہیں آئی ہے. بی بی امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے دربار میں تشریف لائی, اور حقیقت یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین سے کم دنیا کے اندر کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں تھی کہ اس کے لیے بی بی دربار تک آتی تھی, بی بی کی شان میں نہیں تھا. وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ عورت کا تقوی یہ ہے, عورت کی پرہیزگاری یہ ہے, عورت کی شرم و حیا یہ ہے, اس کے بعد وہ خود کس مجبوری کے اندر مبتلا ہیں کہ دربار میں تشریف لا رہے ہیں. اور ان تمام باریکیوں کے ساتھ جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بی بی اگر چاہتی تو اپنے گھر کا وہ دروازہ استعمال کر سکتی تھیں جو مسجد کے اندر کھل رہا تھا, لیکن بی بی گلی کے اندر تشریف لائیں, چند خواتین کو اپنے ساتھ جمع کیا, چند خواتین کا ایک جھرمٹ بنایا, ایک گروہ بنایا, اس گروہ کو لے کر چلی. واضح طور پر چاہتی تھیں ہر مورخ لکھے کہ سیدہ نے احتجاجاً اس کام کو انجام دیا. کیوں بی بی نے یہ کام کیا؟ ایک ہی جواب ہے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ولایت امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے. ولایت امیر المومنین اتنی قیمتی چیز تھی نبی کے پیغام کو بچانے کے لیے, اسلام کے حقائق کو پھیلانے کے لیے, دشمنوں کی سازوں کو شکست دینے کے لیے. صرف ولایت امیر المومنین ایک ایسی قیمتی چیز تھی جس کے لیے بی بی ساری قربانیاں دے رہی تھی. میں سمجھتا ہوں ہم اور آپ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور زندگی اور آخرت میں چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ مشہور ہوں, ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ اور بالاخص بی بی کے چاہنے والے مرد اور عورت سب کو ایک سوال کرنا پڑے گا, ہم نے اس دور میں ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے کیا عمل انجام دیا؟ ہم اور آپ مقروض ہیں, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. ہم اور آپ, دنیا میں کوئی اور فرقہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. یعنی اگر کل ختمی مرتبہ تشریف فرما ہوں اور ہم اور آپ سے پوچھیں گے انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی، تم نے کیا کیا میری عطرت کے ساتھ؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا مقروض ہے، ہم جانتے ہیں کہ عطرت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے. کیوں عطرت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا؟ جو حق عطرت تھا وہ ادا نہیں ہوا ہے. ہم جانتے ہیں اس بات، ہم جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ہم عطرت کا ساتھ دیں. شاید سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، فرمایا بنی الاسلام علی الخمس اہمھا الولایہ، اسلام پانچ ستونوں پر قائم ہے، سب سے اہم ولایت ہے امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. درود بن محمد و آل محمد. ہمیں بار بار اپنی زندگی کے اندر اس ولایت کو ڈھونڈنا ہوگا. اور جیسے کہ میں نے شاید مجھے یاد آتا ہے غدیر کے موقع پر آپ کی خدمت میں ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک ولایت کا وہ دفاع ہے جو 1400 سال پہلے غصب ہوا اور ہم دفاع کریں، ایک ولایت کا وہ دفاع ہے جو آج ولایت غصب ہو اور ہم دفاع کریں. ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق ولایت 1400 سال پہلے تھا جو ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا ہے، آج بھی ہے. آج بھی حکومت کرنے کا حق علی اور اولاد علی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، بس ان کے پاس حق حکومت ہے جو علی اور اولاد علی کے ماننے والے ہیں، اور نہیں ہے. قانون صرف علی اور اولاد علی کا قانون ہے، وہ قانون ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن و سنت کی تشریح کے ساتھ بیان کریں گے، بس. باقی سب جاہلیت ہے، اصل یہ ہے کہ جاہلیت ہے. ہم لوگ اگر مثلا دنیا کے رسم و رواج کو تحت ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ کہتا ہوں، مثلا میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے اندر رہ رہا ہوں، یہاں کے منشور کو میں نے قبول کیا ہوا ہے، حالت مجبوری قبول کیا ہوا ہے، ورنہ یہ جاہلیت ہے. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو کر کچھ بن رہا ہے تو جاہلیت کے سوا کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی اس کو تصویب کر رہا ہے. اگر اخروی مشروعیت چاہیے تو صرف ایک راستہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تائید اس کے اوپر لگے، ورنہ کوئی مشروعیت نہیں ہے. سادہ سی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، مثلا اگر اس ملک کے اندر ایک قانون توڑیں تو کیا قیامت کے دن کوئی ذمہ داری ہے اس کی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم سے یہ کہا جائے بھائی اگر آپ نے سارے قوانین توڑ دیے تو معاشرے کے اندر افراتفری مچ جائے گی، اس خاطر ذمہ داری ہے، چلیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن قانون کی کوئی شرعی حیثیت ہے اگر اہل بیت کی تائید نہ ہو؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت صرف اس صورت میں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تائید حاصل ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ وہ جگہ چیز ہے جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں. ہم اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بی بی کی قربانیاں کس چیز کے لیے تھیں؟ نہیں، میں تعجب کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم یہ بنیادی سوال اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بی بی نے جس چیز کے دفاع کے لیے قربانی دی تھی اس کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آیا تاریخ کا مسئلہ ہے؟ آیا تاریخ کے صفحات میں ختم ہو جانا چاہیے؟ کیوں تاریخ کے صفحات میں ختم ہو جائے؟ قربانی تو آج بھی ہے، پھر آپ قربانی پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اور میں اس قربانی پر گریہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ قربانی آج بھی جاری ہے، یہ قربانی آج بھی نافذ ہے. کیوں سید الشہداء کی قربانی پہ گریہ کیا؟ ہم جانتے ہیں آج بھی حق اہل بیت اطہار ہے جو ادا ہونا ہے. اس خاطر اپنے اندر سے بار بار سوال کیجئے، اور اگر اتنا سا میں اور آپ کچھ کر پائیں کہ اہل بیت کے وجود کو جو پردہ غیبت میں ہے احساس کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے خطوط میرے اور آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کل ان کے سامنے کوئی ظلم ہوتا تھا تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، ظالم کا مقابلہ کرتے تھے. آج اگر ظلم ہو کیوں خاموش بیٹھیں گے؟ یقیناً مقابلہ کریں گے، چاہے ظلم کسی بھی شکل میں ہو. وہ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہی سیدہ کا دستور ہے، یہ آج بھی باقی ہے. یہ وہ پہلو ہے جس پر میں اور آپ کسی بھی وجہ سے توجہ نہیں دے رہے، بی بی کی اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی. یہ وہ جامعیت ہے جس کو میں اور آپ نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں معلوم کیوں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کی چاہنے والی مقدرہ خاتون مومنہ پردہ اختیار کرے چونکہ بی بی کی ذات ایسی تھی، بالکل صحیح کہا. بیوی کی چاہنے والی مومنہ ان کے غم میں گریا کرے, بالکل صحیح کہا, ایسا ہی ہونا چاہیے. بیوی کے چاہنے والی عبادت کرے چونکہ وہ ایسی تھیں, بالکل صحیح کہا. اب ایک اور بات ہے, بیوی نے ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے, امیر المومنین کی ولایت کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے, آج کی مومنہ نہ کرے, کیوں نہ کرے؟ اگر ولایت کا تقدس اتنا تھا کہ اس کس خاطر سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہیں تو پھر کس کا تقدس ہے؟ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اتنا اہم تھا کہ بی بی تشریف لائیں گے تو پھر باقی کیا بچا ہے؟ یہ وہ کوئسچن ہے جو ہم لوگوں کے سامنے کم رنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. یا یہ کہیے کہ ابھی ہمارے سامنے صحیح واضح ہوا ہی نہیں ہے, اور میں بھی جانتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں آپ کے سامنے اس کو واضح نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں کم از کم اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بن کر میدان میں آتے ہیں تو ہمیں مکمل ان کے رنگ کو اختیار کرنا ہوگا. جو انہوں نے قربانیاں دیں اس قربانیوں کو ہمیں بھی سوچنا ہوگا. جو انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, جن اہداف کی خاطر, جن مقاصد کی خاطر مصیبات اٹھائی ہیں, وہ ہمیں بھی سوچنی پڑیں گی. اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. اگر وہ ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہی تھیں, اور یقیناً دیں جو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, ہمیں بھی دینی ہوں. یہ وہ تصور ہے جو اگر میری اور آپ کی نظروں کے سامنے واضح ہو جائے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہے. تاخیر میں یہاں پر ہے, یعنی میں اچھی طرح جو سمجھ پا رہا ہوں, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ آپ پوری دنیا کی تمام خواتین کو با پردہ نمازی پرہیزگار کر دے اور ولایت کا دفاع ان کے اندر نہ ہو تب بھی ظہور نہیں ہوگا, تب بھی ظہور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس صورت میں یہ وہ خواتین بنیں گی جو مسلم بن عقیل کے سامنے اپنے بھائیوں کو لے کر چلی گئی تھیں. کیا کسی روایت میں ہے کہ مسلم بن عقیل کو جب تنہا چھوڑ کر خواتین چلی گئی تھیں اپنے بھائی اور شوہر اور باپ کو لے کر تو یہ نماز نہیں پڑھ رہی تھیں؟ نہیں, شاید نماز پڑھ رہی تھی. کیا مسلم بن عقیل کو ساتھ چھوڑنے والے نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ مسجد میں تو ساتھ کھڑے تھے, پھر نمازی تھے. اس کا مطلب ہے کون سی چیز کم تھی, کیا چیز ان کے اندر کم تھی کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ ان خواتین میں اور مثلا زہیر بن قین کی زوجہ کے اندر فرق کیا تھا؟ ایک وہ خواتین تھیں جو مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے والے اپنے بھائی اور باپ اور شوہر کو لے کر چلی گئیں اور حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے, اور ایک وہ مقدرہ زہیر بن قین کی زوجہ محترمہ جو اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ سید الشہداء تمہیں پکار رہے ہیں اور تم جاتے نہیں ہو, تمہاری مردانگی کو کیا ہو گیا, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے, ایک کو ولایت عزیز ہے اپنی بیوگی کے مقابلے میں بھی عزیز ہے. یہ زہیر کی زوجہ ہے. زہیر واضح طور پر کہتے ہیں تو جانتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے, اگر میں حسین کے دفاع کے لیے گیا میں مارا جاؤں گا, تو یقیناً بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. فرمایا قبول ہے. کیا حسین کی بہن ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ ہیں اہل ولایت, یہ خواتین جو اہل ولایت ہیں, جو اگر ولایت کے دفاع کی بات آتی ہے پھر اپنے بچوں کو شمار نہیں کرتی ہیں. اگر شمار کرتی ہیں تو اس لیے شمار کرتی ہیں کہ کل حسین پر قربان کرنے کے لیے کتنے بچے میرے پاس ہیں, اس خاطر شمار کرتی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے والی خواتین اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں پر کوئی اور پہلے قربان ہو جائے, تمہیں پہلے قربان ہونا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی بیدار نہیں ہو پائی. البتہ یقیناً ہماری خواتین کے اندر اور ہمارے مردوں کے اندر کچھ ہیں جو یقیناً اس جذبے سرشار, جن کے اندر یہ جذبہ بے تحاشا ہوگا, لیکن شاید پوری فضا پر وہ جذبہ تاری نہیں ہو پا رہا. نہیں معلوم کس خوف کے تحت ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے اندر وہ ساری قربانیاں دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید کچھ اور کرنے پر ذمہ داری دے گئے ہیں. کیوں ذمہ داری ہماری کچھ اور قرار پائی؟ اگر کوئی مظلوم کہیں مر رہا ہے, کسی مظلوم کے اوپر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے, میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ظلم ہے, اور مظلوم کی حمایت ہم لوگ پر واجب ہے. تو ہم نے کیا سیکھا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے؟ اس کے بعد میں اور آپ اپنے آپ کو قانع کریں کہ ہماری نماز ان کی نماز کے مطابق ہے تو بس کافی ہو گیا. اس میں جس میں اہل بیت کے نام پر خون دینا نہیں ہے, یہ کون سی محبت ہے؟ جو 1400 سال پہلے تھے جنہوں نے خون نہیں دیا ان کو ہم آج تک لان تان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی مودت تو رکھی لیکن خون نہیں دیا, انہوں نے جانے نہیں دی. ہم استثنا ہیں, ہم کیسے استثنا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے مال دیا اور جان نہیں دی تو عزت سے محروم ہو گئے, اور ہم نہ جان دیں اور نہ مال دیں اور عزت ہمیں مل جائے گی؟ کیسے عزت مل سکتی ہے؟ ہمارے کچھ دوست, ہمارے ہم عقیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے, مثلا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مظلومیت کے ساتھ شہید ہوتے رہے اور ہم کوئی ذمہ داری احساس نہ کریں, کیسے وہ بے اہل بیت ہے؟ کیوں احساس نہیں کریں؟ 3 دن کے اندر کم از کم 4 عورتیں بیوہ ہو گئیں, ہم نے احساس کیا اس بات کو؟ 3 دن کے اندر کتنے بچے یتیم ہوئے, ہم نے احساس کیا اس بات کو؟ اگر احساس نہیں کیا تو قلباً مریض نہیں ہم لوگ؟ ہم قلباً مریض ہیں, اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. مجھے اچھی طرح احساس ہے, مثلا فرض فرمائیں کل جب مثلا ایک وقت تھا کہ جب کراچی کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا مسجد حیدری کے اندر, بعد میں امام بارگاہ علی رضا کے اندر, ہم جو قلباً احساس کر رہے تھے کہ کچھ ہوا ہے یہاں پر, ہم لوگ اس بات کو احساس کر رہے تھے. کیوں؟ ان کی بیواؤں کی آوازیں ہمیں آ رہی تھیں, ان کے یتیم بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب فرق بس اتنا ہے کہ ان کی بیواؤں کی آوازیں ہمیں نہیں آ رہی ہیں, نہ ان کے یتیم بچوں کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا فرق ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے شاید ہم لوگوں نے اہل بیت کو سمجھنے میں کچھ کمی کی ہے. کیا کمی کی ہے؟ جامعیت کے ساتھ نہیں سمجھا, مکمل حیثیت میں نہیں سمجھا. اگر مکمل حیثیت میں سمجھتے تو اس اجتماعی رنگ کو ہم کم رنگ نہ کرتے, اس کو بھی سمجھ لیتے, ان کی ان قربانیوں کو بھی دیکھ لیتے. تو جہاں وہ مثال کے طور پر عبادت گزار ہیں, جہاں پر وہ انسانوں کے ساتھ جود و سخا کرنے والے ہیں, جہاں ان کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہے, وہاں ظلم کا مقابلہ بھی ہے. کیا مثال کے طور پر بیوی کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود نہیں ہیں کہ بیوی زخمیوں کا کی خبر گیری کرنے کے لیے جنگ کے میدان تک تشریف لاتی تھیں؟ ہمارے پاس قطعاً روایت موجود ہے کہ بیوی میدان جنگ تک تشریف لائی ہیں اپنے والد کے زخم کا علاج کرنے کے لیے, قطعاً روایت موجود ہے جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے. یہ سب کن خواتین کے بارے میں ہے؟ یہ جو بیوی نے سیرت پیش کی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ساری مصیبتیں جھیلنا بیوی کا اور ان کی اولاد طاہرہ کا, یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے کہ تم پوری جامعیت کے ساتھ سمجھنا, اور میں اور اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بحمداللہ جن قوموں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں, عزت کے ساتھ دی, ان کو عزت نہیں دیے. آج بحمداللہ میں اور آپ کون ہیں ہم میں سے اور باہر اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے, پوری دنیا اور گوش و کنار کے اندر, جو مثال کے طور پر حزب اللہ کے نام کو احترام سے نہ لے؟ آج سب حزب اللہ کے نام کو احترام سے لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں احترام سے؟ لوگ تو ان کے بھی مرے ہیں, جانے انہوں نے بھی دی ہیں, لیکن ایک عزت حاصل کی ہے. یہ عزت کس بات کی ہے؟ جان دی ہے لیکن جذبہ دکھایا ہے, اور اس جذبے کو میں اور آپ صرف اس وقت حاصل کر پائیں گے جب اس بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ ہم معاشرے کے مقابلے میں ذمہ دار ہیں. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, مثلا لبنان کا رہنے والا شیعہ, اگر وہ بھی یہ سوچتا کہ مجھے عزاداری کرنی ہے بس, کوئی یہ نہ سمجھے میں عزاداری کی کمی کرنا چاہ رہا ہوں, کہ میں اس جملے کو خاص کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے, مثلا وہ یہ کہتا میں نے بس نماز پڑھنی ہے اور معاملہ ختم, تو یہ عزت ملنی تھی پھر؟ اگر وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے جیسے کہ وہ 30 سال پہلے تھے تو دشمن ان کے سروں کو پامال کر چکے تھے, اصل شیعہ کا مقام ختم ہو گیا تھا لبنان کے اندر سے, تمام تر تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شیعہ کے پاس کچھ نہیں تھا, اچانک اس شیعہ نے جذبہ دکھایا, سید الشہداء کا وہ جو چھپا ہوا خون تھا ان کی رگوں کے اندر وہ اچانک جاگا اور انہوں نے کہا نہیں ہم اپنا حق لیں گے, ہم کیوں بزدلوں کی طرح اپنے سروں کو تسلیم کرتے چلے جائیں, ہم اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب سید الشہداء کا جو نام لیا تو پھر دشمن نے بھاگنا تھا. کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ترکی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ترکی میں ایک جگہ کے اوپر استنبول کے کسی علاقے کے اندر کہنے لگے کیا تم یقین کرو گے 500,000 جوان ماتمداری کر رہے تھے, 500,000 جوان, اور کہہ رہے تھے اتنے جوش اور جذبے سے ماتمداری کر رہے تھے کہ ان کی جوش اور جذبے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سید الشہداء کے سچے چاہنے والے. اگر ہمارا شیعہ اپنی ماتمداری کے باوجود متحد نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس نے عزاداری سے نہیں سیکھا, اس نے عزاداری سے نہیں سیکھا. اگر میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں اور ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم عزاداری سے نہیں سیکھ پائے. ابھی عزاداری تو اپنے آپ کو ختم کر دینے کا نام ہے. ان ترکی کے جوانوں کا سوچیں, 500,000 جوان کس ملک کے اندر, ترکی کے اندر جہاں فسق و فجور, فحشا, سیکولرزم, مغرب کی ثقافت مکمل چھائی ہوئی ہے, اس میں 500,000 جوان جمع ہوتے ہیں سید الشہداء کا نام لینے کے لیے. چلو میں کہتا ہوں 500,000 اس نے مبالغہ کیا ہو, 2,00,000 تو ہوں گے, پھر آدھا بھی کریں تو 2,00,000 ہیں, کتنی بڑی تعداد بنتی ہے. اس کا مطلب ہے متحد ہیں, کم سے کم اس موقع پر متحد ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے عزاداری سے سیکھا, اس کا مطلب ہے ترکی رنگ دکھائے گا, اس کا مطلب ہے ترکی کے اندر کچھ خبر ہے, اس کا مطلب ہے شاید مستقبل کے اندر وہاں سے بھی کوئی خبر ملے. یہ شعور کی نشاندہی ہے. مثلا اگر ہم عراق کے اندر دیکھتے ہیں کربلا کے موقع کے اوپر, شہلوم کے موقع کے اوپر مثال کے طور پر 10,000,000 لوگ جمع ہوتے ہیں, ناقابل تصور ہے, اصلا 1,00,000,000 لوگ جمع ہوتے ہیں 3 دن کے اندر اندر تمام تر خطرات کے باوجود. یہ کیا ہے, یہ شعور کی نشاندہی کر رہا ہے, ان کے اندر شعور ہے, ان کے اندر فکر ہے. اب اس کو ہمیں اپنے اندر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کے اس حصے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا. ہم نے بی بی کا ذکر لیا لیکن بی بی کے ذکر کے پیچھے جو ان کی اجتماعی فکر تھی اس کو ہم نے نہیں سمجھا. ان کی شہادت کے واقعات کو تو سنا لیکن کس طرح وہ ولایت کا دفاع کرنے کے لیے بار بار تشریف لانے میدان کے اندر اس کو ہم نہیں سمجھ پائے. اصل ان مسائل کو کہیں پڑھنے کی کوشش کریں, مسائل کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ تسلسل سے یہ نظر آئے کہ بی بی کتنا شدت کے ساتھ دفاع کرنی ہے امیر المومنین کا, کتنی شدت کے ساتھ دفاع کرنی ہے. اور میں بار بار یہ سوچتا ہوں اگر بی بی دفاع نہ کرتی, اگر امیر المومنین کا دفاع نہ کرتی تو کوئی ان کے اوپر کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا. ان کی اس احترام کو دیکھتے ہوئے دنیا میں کوئی آواز نہیں نکال سکتا تھا کہ سیدہ نے دفاع نہیں کیا, لیکن باوجود اس کی بیوی سیدہ نے اتنا دفاع کیا, اتنی قربانیاں دیتی چلی گئیں. تو یہ چیز ہمیں بھی سمجھنی پڑے گی. اور اس کے بعد جب ان کی اولاد طاہرہ تک پہنچتے ہیں پھر تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. جب میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کی وہ اولاد جس کے اوپر سورج بھی سایہ نہیں ڈالتا ہے وہ کسی ہدف سے بازاروں کے اندر تشریف فرما, کس ہدف سے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ چونکہ ہم لوگوں کے اندر ظاہر ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی خاص حد میں محدود ہے, ورنہ انسان کائنات کے اندر بی بی زینب کو بے پردہ سوچے یہ تصور نہیں آ پا رہا. کیسے آسمان نے گوارا کیا ہے یہ. سید الشہداء کی شہادت پر جو معجزات ہو رہے تھے وہ دنیا والوں کو ثابت کرنے کے لیے تھے. مثلاً ہمارے پاس نفس المحموم کے اندر روایت موجود ہے کہ حتیٰ شام کی دوری تک بھی اگر کوئی پتھر اٹھایا جا رہا تھا تو نیچے سے خون نکلتا تھا. کیوں خدا نے یہ کام کیے. بی بی بازار کوفہ کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتی ہیں اور کہتی ہیں اب اگر آسمان خوز کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب مت کرو, اس کا مطلب خون کی بارش ہوئی ہے. یہ سب خدا نے مقام میں دکھایا ہے. اور ایک مسائل پڑھنے والا کبھی کبھی یہ پڑھا کرتا تھا، کہتا تھا کہ ایک روایت ہے کہ رسول گرامی نے جب بیوی کی طرف سے وہ قربانی دیکھی کہ بیوی نے بیوی خدیجہ کا ہار دے دیا، پھر وہ ہار تمام چیزوں سے ہوتا ہوتا واپس بیوی کے ہاتھ میں آیا اور کسی نے تعجب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عجیب معرکہ تھا، سیدہ نے ہار دیا، ایک بھوکا بھی پیٹ بھر لیا گیا، ایک کو کپڑے بھی پہنا دیے، ایک غلام آزاد بھی ہو گیا اور وہ ہار پھر سیدہ کے پاس پہنچ گیا. تو رسول گرامی نے کہا کہ تم سیدہ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، سیدہ کے ساتھ فرشتے ہیں جو ساتھ چلا کرتے ہیں. فرمایا اتنے فرشتے آگے ہیں، اتنے فرشتے سیدھے ہاتھ پر، اتنے فرشتے الٹے ہاتھ پر. اور ایک مصائب پڑھنے والا کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے باوجود تازیانے کی ضرب لگی. اے اللہ کے رسول، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بی بی قربانیاں دے کر ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہی تھی. کن کن مراحل میں قربانیاں دے رہی تھی بیوی، کس کس طریقے سے قربانیاں دے رہی تھی. ایک روایت بہت عجیب روایت ہے، جب امیر المومنین کو لے جانے لگے، بیوی اس زخم کی حالت میں تشریف فرما ہوئی، امیر المومنین کا ہاتھ تھام دیا اور دشمنوں سے کہا کہ تم علی کو نہیں لے جا سکتے، میں علی کی حمایت کروں گی. اس ظالم لعین کا غلام اٹھتا ہے، ایک کوڑا بیوی کے ہاتھ میں مارتا ہے، بیوی ہاتھ تھامے رہتی ہے، مشہور و معروف ضرب وہ جو در دیوار کے درمیان بھی تشریف لائے ہیں. ایک وہ ضرب ہے جو شمشیر سے لگی ہے، ایک وہ ضرب ہے جو تازیانے سے لگی ہے، ایک وہ ضرب ہے جو تماچے سے لگی ہے. سید آپ کے مسائل کون تیار کر سکتا ہے؟ امیر المومنین کے دفاع کے لیے اتنا کچھ کیا، دیکھا میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، برداشت کر لیتی. علی بن ولی اللہ کی جان خطرے میں ہے، یہ برداشت نہیں کیا. اس کے بعد کیا بیوی کے مسائل یہاں پر ختم ہو گئے؟ اب میں اسلام کا ایک حکم بتاؤں آپ کی خدمت میں. اسلام میں حکم ہے، اگر یتیم کو دیکھو تو سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کا احترام کرو. اب میں جملہ عرض کروں، آج کی رات حسن و حسین یتیم ہے، زینب و ابن کلثوم کی یتیمی کی رات آ رہی ہے. کتنے مسائل ہیں سیدہ کے، اگر ایک لمحے کو سوچنا ہے تو ایک روایت کو سوچئے. ایک روایت میں لکھا ہے خدا متعال یتیم کو معاف کر دیتا ہے ایک منظر دیکھ کر. ایک منظر دیکھ کر عرش خدا ہل جاتا ہے، فرشتوں میں کوہرام بپا ہوتا ہے. وہ کون سا منظر ہے؟ وہ منظر یہ ہے، ایک بچے کی ماں مر جاتی ہے، بچے کو یاد نہیں رہتا نیند میں کہ میری ماں مر گئی ہے، بچہ باپ کی جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ شاید میری ماں میں جو سیدہ کی ہے
کہا جب اللہ کے رسول گئے تو میں آپ سے انس حاصل کرتا تھا, اے بنت رسول اب آپ کے پاس میرا بولے تو حقدار کون ہے؟ اور کاش بی بی کے مصائب یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں, کاش بی بی کے مصائب یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. اب ایک آخری جملہ, کاش علی اصغر کا چدا ہوا گلا فاطمہ نے لا دے گا ہوتا. کاش بنت حسین زندہ میں شہید نہ ہوئی ہوتی کہ فاطمہ سید الشہداء کی بچی کے خواب میں آتی ہے اور ایک جملہ پوچھتے ہیں, کہتی ہیں اے حسین کی بیٹی یہ بتاؤ کانوں کے زخم کیسے ہیں؟
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں معلوم ہے سیدہ کے مصائب میں صاحب غم وقت کا امام ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے دنیا میں ذکر سیدہ نصیب کیا, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, میدان حشر میں سائے سیدہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار جب دنیا کے تمام انسان محشر کی مشکلات میں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دعائے فاطمہ کے ذریعے شفاعت اور نجات نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں, شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے موقع پر روایت میں ہے کہ تمام مردگان تمام مرحومین اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی عمل انجام دو. ہمارے پاس کوئی عمل اس سے بہتر نہیں ہے کہ شفاعت اہل بیت کی دعا اپنے مرحومین کے لیے کریں. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر سیدہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن ظالموں نے سیدہ کے اوپر ظلم کیا ہے, پاک پروردگار تو نے جس طرح سیدہ کا انتقام لینا ہے تو خود جانتا ہے. ہماری دعا ہے پاک پروردگار جن ظالموں نے سیدہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذابوں میں مبتلا فرما, جہنم کی تاریخ وادیوں میں ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ تمام حقائق کو سمجھ لینے کے باوجود ان دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی جہنم کی وادیوں میں دھکیل دے دے. اے پاک پروردگار جو آج بھی اولاد طاہرہ سیدہ کونین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر یہ یزیدی نسل قابل اصلاح نہیں ہے تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگی تیری امانت ہے, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس زندگی کو محمد و آل محمد کی خدمت میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار شہادت کو بہترین نعمت ہے جو تو اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے. پاک پروردگار تو نے ہماری زندگیوں میں کوئی خیر و خوبی دیکھی ہے, اگر ذکر اہل بیت میں کوئی خلوص دیکھا ہے تو ہمیں ان کی راہ کی شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جیسے کہ کل اعلان ہوا تھا دروازہ مقدس کی تعمیر کے لیے اگر آپ عطیات دینا چاہیں تو آج اس پر موجود ہیں, اس کے اوپر میں عطیات کو ضرور دوں گا. اس کا